السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت جلانی حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں نشواں کالے. میڈیم ویب 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویور ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. ماہرین سے سوال پوچھنے اور ان کی رائے جاننے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-7779-0800-7779. پروگرام چہاں رنگ میں آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں. افغانستان، پاکستان، طالبان، مخالف اتحاد اور تشدد کے جاری واقعات، صورتحال اصل میں کیا ہے، آئندہ کیا ہونے کا امکان ہے، توقعات کیا ہیں. پھر بات کریں گے بھارت کی سپریم کورٹ کی، جس نے بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کے جواب میں نوٹسز جاری کیے ہیں. اس کی وضاحت چاہیں گے اپنے ماہرین سے قانونی نقطہ نظر سے. پاک بھارت ڈائیلاگ کیوں ضروری ہے، اور آخر میں بات ہوگی برطانیہ کی سیاسی صورتحال پر، تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں گے. آج جب ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں تو پہلے تو اپنے تجزیہ کاروں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان سے برگیڈیئر ریٹائرڈ زید نذیر، امریکہ سے رضا رومی اور کابل سے پروفیسر نجیب اللہ آزاد. افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے آج متعدد سوال ہمارے سامنے ہیں. ایک ایک کر کے تجزیہ کاروں کی رائے لیتے ہیں اور ایک درخواست بھی کرتے ہیں کہ ذرا مختصراً بات کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب مل سکیں، کیونکہ آج افغانستان سے ملنے والی بہت ساری خبریں ہیں اور مختلف جہتوں کے اندر. تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. افغانستان نے پاکستان پر سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے راکٹ فائر کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے حقائق کو توڑ موڑ کر بیان کرنا ایک قابل افسوس امر ہے. تو آئیے اس وقت ہم ماہرین سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان سے برگیڈیئر سعد نذیر ہیں، موجود ہیں ہمارے ساتھ. کیا تو برگیڈیئر صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں اور پروفیسر آزاد کو اس کے بعد لیتے ہیں اور رضا رومی ہمارے ساتھ ہوں گے. برگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. السلام علیکم آپ سب کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ایک ایسے وقت پر جب امریکہ اور طالبان سمجھوتا طے کرنے کے قریب ہیں اور جس میں پاکستان کے رول کی اہمیت کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان اس نوعیت کی الزام تراشی صورتحال کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے؟
جی بہت شکریہ. میرے خیال میں کہ افغانستان کی 18 سالہ تاریخ جو ہے، اسپیشلی جو کہ جنگی جدل، خون خرابے اور نہایت ہی قسم کے مخصوص حالات کا جن کا سامنا تھا، ان کا ایک حصہ مطلب ہے کہ امن کی صورت میں جو طالبان اور امریکہ کے درمیان ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے، اور ایسے موقع پر ایسے الزامات طور پر ان کے خطوط لکھنا اور اس قسم کا ماحول پیدا کرنا اور یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ آیا ہمیں اس خطے میں امن راس نہیں ہے، یا ہمارے جو خطے کے لیڈر ہیں وہ ان کا سٹیچر اتنا کمزور ہے یا کم ہے کہ وہ اتنے بڑے ایونٹ کو بنسبت سیلیبریٹ کرنے کے اس کو الزام تراشی اور اس قسم کے ایک دوسرے پر الزامات کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں. میرے خیال میں کہ پاکستان کا رول جس طریقے سے امریکہ نے، طالبان نے، اس کے علاوہ خطے کے ممالک نے اور خود افغانستان نے کئی دفعہ اس کو سراہا ہے، لیکن ایسے موقع پر اس قسم کے الزامات یقینی طور پر یہ جو خوشی آ رہی ہے اس پر ایک قسم کا ڈیمپر ڈالنے کی یا اس کا مزہ چرکرا کرنے کے مترادف ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک طالبان کا اور افغان امریکہ کے بات چیت کا تعلق ہے، جو آگے بھی اس پر بات ہوگی، میرے خیال میں کہ ایک لینڈ مارک ہے، اور لینڈ مارک اس لیے ہے کہ افغانستان سے فارن فورسز کا انخلا ہے اور جو مسئلہ ہے ابھی پیورلی افغانستان کے اپنوں کے درمیان رہے گا، اور اگر جو وہ
آپس میں وہ بات کر سکیں گے
کریں گے یا بیٹھیں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیں گے، افغان لوگوں کو دیں گے.
اچھا،
تو اس میں میرے خیال میں ایسے موقع پر یہ کرنا یہ ڈپلومیٹک اصولوں کے بھی خلاف ہے اور ملکوں کے تعلقات کے بھی خلاف ہے، اور جو انوائرمنٹ چل رہے پیس کے انوائرمنٹ اس کے بھی خلاف ہے.
اچھا پروفیسر آزاد سے پوچھتے ہیں، پروفیسر صاحب افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد سازی یعنی ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے اس وقت کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، جبکہ افغانستان میں ایک بڑے امن اور استحکام کی بات کی جا رہی ہے، بہت بڑے امن سمجھوتے کی صورت سامنے آ رہی ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
کچھ ہی عرصہ ہوا ہے, تقریباً دو ہی مہینے ہوئے ہوں گے کہ جب افغان صدر نے پاکستان کا وزٹ کیا, اور وہاں پہ کافی ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی, نہ صرف کہ ٹیررزم کے بارے میں بلکہ بہت ساری جو بزنس کا ان میں. تو ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے پاکستان اور افغانستان کا, ہمارے خیال سے سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا جو پاکستان کی جتنی وہ انفلوئنس ہے طالبان پر, اسے مثبت کام لیا جائے. اور اس عرصے میں ایک دو بار میرے خیال سے پاکستان وزیر اعظم عمران خان نے یہ بتایا بھی تھا, بلکہ پریس کانفرنس بھی بتایا تھا کہ وہ افغان صدر اور افغان گورنمنٹ کی مرضی سے طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس بارے میں بات کریں گے تاکہ جو ان کا جو اثر رسوخ ہے طالبان پہ تو وہ اسے کام لیا جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر خاموشی دکھائی گئی ہے اور جو اثر رسوخ ہے اسے وہی جو توقع کی جا رہی ہے وہ کام نہیں ہو سکا. ایسی حالت میں کہ مطلب وہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, تو یہی واحد راستہ ہے کہ پاکستان, جو پاکستان وزیر اعظم ہے جنہوں نے کہا تھا کہ افغان گورنمنٹ کی مرضی سے وہ طالبان سے بات چیت جاری رکھیں گے بلکہ بار بار ملیں گے, اگر اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے
تو زیادہ بہتر ہوگا,
سلسلے میں کافی مذاکرات میں کافی
پیش رفت ہو سکے گی. اچھا رضا, امریکی وزیر خارجہ مائیک پامپیو کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں تعینات اپنے فوجیوں کی بڑی تعداد کو ان کے بقول جتنی جلدی ممکن ہو سکے گا وہ واپس وطن لانے کا خواہاں ہے, اور یہ بیان وہ ایک ایسے وقت پر دے رہے ہیں جبکہ مذاکراتی ٹیم اس وقت بھی دوحہ میں بات چیت کر رہی ہے. آپ کے خیال میں افغانستان سے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کے انخلا سے ملک میں امن و سلامتی کی صورتحال کے متاثر ہونے کا خطرہ کتنا ہے؟ کیونکہ آج بھی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے میں 14 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے, جس کی بات طالبان پر ڈالی جا رہی ہے اگرچہ طالبان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا, تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟
جہاں تک افغانستان کی,
جی رضا جی
جی, بات یہ ہے کہ یہ اس میں تو کافی حد تک اب واضح ہے کہ امریکہ وہاں سے انخلا چاہتا ہے, اور جو سال ختم ہو رہا ہے اور اگلے سال الیکشن کا سال ہے تو صدر ٹرمپ کو اپنی کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ ان کو پورا کرنا ہے, اور شاید یہی وہ بتائیں گے بھی اگلے سال جب وہ اپنی کیمپین چلائیں گے اگلے الیکشن کی. تو لیکن مسئلہ وہاں پر افغانستان میں یہی ہے کہ اگر ایک دم سے امریکہ وہاں اس خطے سے یا اس ملک سے نکلے گا تو بالکل وہاں پہ خانہ جنگی کا بھی بہت خدشہ ہے, اور جب تک ایک پائیدار قسم کی امن ڈیل جو ہے جو کہ سارے فریقین کو قبول ہو وہ نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ خطرہ وہاں موجود رہے گا. اور جیسے آپ نے یہ چیک پوسٹ کا ذکر کیا, اور ابھی پچھلے چند ہفتوں میں بہت سارے وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں جو اسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے سیکیورٹی کا معاملہ وہ ابھی اس طرح سے طے نہیں ہوا. دوسرا اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو افغان آرمی ہے جو ان کی اپنی سیکیورٹی نیشنل ANF جو ہے, اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب وہاں سے امریکہ نکلتا ہے بالکل تو وہ فوج جو ہے وہ جتر بتر بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ پہلے ماضی میں ہو چکا ہے, اور آلریڈی وہاں پہ بہت بڑا ہائی ریٹ ہے سولجرز کے نکلنے کا اور چھوڑنے کا یا سائٹ سوئچ کرنے کا. تو بالکل اس کے یہ تمام جو شواہد ہیں یہ وہی بتاتے ہیں کہ جب تک وہاں پہ پائیدار امن
کی قائم نہیں ہوتا
ڈیل جی, تو اس وقت تک یہ
مکمل انخلا اچھا نہیں ہے.
بالکل
اچھا پروفیسر آزاد, آپ سے میرا سوال ہے, افغانستان میں امریکہ کے اتحادی اور طالبان مخالف شمالی اتحاد کے مقتول رہنما ہیں احمد شاہ مسعود, ان کے بیٹے احمد مسعود بھی افغان سیاست میں متحرک ہوئے ہیں, اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے سیاسی اور سماجی نظریات کے خلاف ہم خیال جماعتوں کا اتحاد بنایا جائے گا. تو پروفیسر صاحب یہ تو بتائے گا کہ ابھی تو طالبان اور امریکہ کے درمیان کسی سمجھوتے کا حتمی اعلان ہوا بھی نہیں, لیکن یہ مخالف بیانیاں بھی سامنے آنے لگا ہے, تو اس صورت میں طالبان کے ساتھ سمجھوتا اگر طے پا بھی جاتا ہے تو پھر ملک میں امن قائم رکھنے میں ان کا کردار کیا ہوگا؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اگر اتنی مخالفت ان کے سامنے آتی ہے؟ تو
دیکھیے, جہاں تک آپ نے جس ینگ لڑکے کا پوچھا, وہ کافی ینگ ہے اور ابھی وہ مطلب وہ کوشش کرے پالیٹکس میں آنے کے لیے. یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان میں زیادہ تر پالیٹکس جو ہے وہ انڈیویجول ہے, مطلب اس طرح وہ پولیٹیکل پارٹیز جس طرح وہ پولیٹیکل کلچر ہے یا ابھی تک رائج نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ جہاں ماسکو نشست ہوئی تھی اس سے پہلے کچھ اور نشستیں ہوئی تھی تو اس میں افغان گورنمنٹ نہیں تھی ان نشستوں میں بلکہ یہی شمالی اتحاد جس کو آپ نے کہا
جی.
یا نارڈن الائنس یہی لوگ تھے مطلب
جی.
نارڈن الائنس وہ ماسکو نشست میں طالبان کے ساتھ بیٹھے اور یو اے ای میں ان کے ساتھ بیٹھے تو مطلب اوور آل یہ سارے لوگوں سے کافی بات چیت کر چکے ہیں. اور اسی سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے پانچ سالوں میں افغان گورنمنٹ ایسی ایک پوزیشن پہ یا ایسی موقف میں آ چکی ہے کہ نان گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز یا آرگنائزیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز وہ اب اس حد میں نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی مذاکرات اتنی بڑی جو صلح ہے یا صلح کے بعد جو حالات آنی ہے اس کے ان کے برعکس یا ان کے مقابل میں کچھ کر سکے. تو اوور آل افغان سیکیورٹی فورسز افغان گورنمنٹ سب کچھ ہینڈل کر چکی ہے اور بعض ایسے لوگ ایسے پارٹیز جو گزشتہ میں یا اس سے پہلے جتنے بھی ریجیمز تھے ان میں مطلب وہ ویپنز کے ذریعے لڑ رہے تھے یا قدرت پانے کے لیے وہ بندوق سے کام لے رہے تھے وہ کافی حد تک یعنی ختم ہونے تک آ چکے ہیں. ایسے لوگ روز گرفتار بھی ہو رہے ہیں افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اور جوڈیشری کے سپورٹ کیے جا رہے ہیں پھر وہی محکمے ہیں یا عدالتیں ہیں جو فیصلہ کر رہی ہیں. تو اوورال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض پرسنل انٹرسٹ ہے جو جن لوگوں کو کچھ ڈر ہے کہ مطلب مذاکرات کے بعد اور پھر پیس کے بعد ان کی جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ خطرے میں ان کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی بیانات دی جا سکتی ہے لیکن یہ فیس بک کی بیان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے.
اچھا بڑے صاحب احمد مسعود نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل مساوات کی بنیاد پر تمام فریقین کو اقتدار میں شریک کرنے میں ہے. ان کے بقول کسی ایک دھڑے کو زیادہ طاقت دینے سے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. تو پھر تمام فریقین کو ہم اس کے بارے میں بہت بار سوال کرتے آئے ہیں کہ چونکہ بہت سارے دھڑے ہیں قبائلی ڈھانچہ ہے ملک کا تو اس میں جو تمام کے تمام سے کہنا چاہیے بارسوخ فریقین ہیں ان کو اقتدار میں شامل کرنے کی کیا صورت دیکھتے ہیں اگر حتمی سمجھوتا طے پاتا ہے؟ کوئی شکل آتی ہے سامنے آپ کے ذہن میں؟
آپ کا سوال مجھ سے
جہاں تک
جی برگیر صاحب پہلے آپ پہ پھر پروفیسر صاحب سے بھی یہ سوال میرا ہوگا. بالکل جی برگیر صاحب
یہ سوال جہاں تک سمجھوتے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کہ جنگ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوسری بات امن کا ایک نیا باب جو ہے وہ کھل جائے گا. اب اس میں جہاں تک طالبان کے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امن سمجھوتا بھی ہو رہا ہے اس میں بھی اسلامک امارات اور افغانستان کا کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے ٹائٹل کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے ٹیکس میں بھی طالبان کا لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے کہ صرف مکین پر آخری نقطہ جو ہے اس پر بات ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب تو یہ ایک حقیقت بن چکا ہے اور صرف فارملی اس کا ڈرافٹ باہر آنا ہے. اب اگر اتنا بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بال چلی جاتی ہے افغانستان کے اپنے کورٹ میں اور جس میں اس کی حکومت ہے اس کے اپوزیشن کے دڑے ہیں اور طالبان ہے تو ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ افغانستان میں کبھی بھی سینٹرل حکومت اتنی مضبوط یا اتنے دور رس وہ نہیں رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر ٹرائبل سوسائٹی ہے جس طرح آپ نے خود بھی بتایا اور ہر ماؤنٹین کے پیچھے ایک کنگڈم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کے مختلف سیاسی نظریات اور مختلف افکار ہو سکتے ہیں لیکن افغانستان کی یکجہتی اس کی سلامتی اور ایک ایز اے نیشن یہ سب کا مرکزی نقطہ ہے اور ان سب پر متفق ہے. تو افغانستان کے حصے بڑے بکھرے یا دڑے نہیں ہو سکتے بالکنائزیشن نہیں ہو سکتا. اگلی بات یہ کہ حکومت میں کس کا کتنا حصہ ہوگا. اب آیا ایک کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی اگر انتخابات ہوتے ہیں وہ تو بیمانی ہو جائیں گے جو صدارتی انتخابات ہیں ستمبر میں 28 ستمبر کو لیکن جو لوگ دیکھیں گے وہ آئندہ حکومت کی طرف دیکھیں گے اور وہ حکومت کس مطلب کے حصہ بقدر جسہ کے حساب سے ہوگا یا یہ ہوگا کہ ڈی سینٹرلائز حکومت ہوگا کہ جہاں پر اس کا اثر رسوخ اس کا زیادہ ہے ادھر اس کی حکومت ہوگی اور باقی سمبولکلی اگری کر جائیں گے چند پوسٹوں پر جو کہ مرکز کے پاس
یہ صورت آپ دیکھتے ہیں
اس میں
تو پروفیسر آزاد سے ہم پوچھتے ہیں، پروفیسر صاحب آپ کس طرح کی دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف جو صوبے ہیں وہ ان کو ایک وفاق کی شکل دے جائے گی، یا جیسا کہ برگریر صاحب اس کا ایک خاکہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر جس دھڑے کو مضبوطی حاصل ہے وہاں وہاں پر ان کی حکومت قائم کر کے تو ایک وفاقی مرکزی حکومت کے تحت اس کا کنٹرول آ جائے گا، کس طرح سے آپ اس کا سارا وہ اسٹرکچر دیکھتے ہیں؟
نہیں، اگر آپ افغانستان کی جو پولیٹیکل یا اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اگر اس کو وفاقی شکل دی جائے تو یہ مور ڈینجرس ہے، مطلب آپ ایک طرف سے تو ابھی طالبان صرف لڑ رہے ہیں، مخالف گروپ ہے وہ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کو لیجیٹیمیسی بھی دیں گے اور پھر لڑنے کے لیے جو وسائل
جگہ بھی دیں گے،
اگر وفاق مطلب سینٹرل گورنمنٹ جس طرح وہ اسٹرکچر ہے افغان گورنمنٹ کی تو اس سے نکل کر پھر مسائل مزید زیادہ ہو جائیں گے، جہاں تک ان کو افغان گورنمنٹ میں ان کو ادغام دینا ہے تو میرے خیال سے پہلے تو یہ جو پیس پروسیس ہے کافی ٹائم لینے والی بات ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ جتنی بھی پرزنرز ہیں طالبان کی مطلب وہ افغان پرزنز میں ہے یا مطلب اگر وہ ایون گوانتنامو میں ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، اس کے بعد جتنے بھی جو مسلح مطلب جن کے جو ملیٹنٹس ہیں طالبان کے وہ کچھ 80,000 کے لگ بھگ کے ان کو مطلب کیسے ان کو خالی صلاح کیا جائے، اس کے بعد جو کوئٹہ شورا ہے، پشاور شورا ہے، میران شاہ شورا ہے اور بلوچ شورا ہے، اس کو کیسے آپ افغانستان لائیں گے، تو یہ ایک لانگ پروسیس ہے اور یہ لانگ پروسیس ول ٹیک ایٹ لیسٹ ایئرز، یہ دو تین سال اس میں لگیں گے، تو دو تین سال تک یہاں پہ جو پلیٹ فارم ہے گورنمنٹ کی وہ مزید اس کو جذب کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی، تیار ہو جائے گی کہ اس طرح ان کو گورنمنٹ میں لی جائے، تو پارلیمنٹرین الیکشنز ہو چکے، پریزیڈنشل الیکشن میں صرف 25 دن رہتے ہیں اور ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے کہ جس کے بنا پر، کیونکہ ہمارے پاس ایک مثال ہے حزب اسلامی کے ایک مجاہد صاحب آ گئے ہیں، ان کو 2-2.5 سال ہو گئے افغانستان میں، لیکن جس طرح وہ جس ایگریمنٹ کے تحت یا جس پیس ایگریمنٹ کے تحت آئے تھے تو اس کو مطلب وہ پولیٹیکل جو پوزیشنز ہیں یا مطلب گورنمنٹ میں کس طرح ان کو آپ نے کچھ دینا ہے تو وہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں وہ چیز نہیں ہے، اس سب کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا پڑے گا جو اوور آل اپنے آپ میں کافی ٹائم لینے والی بات ہے، میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کیونکہ پرزنرز اور پھر ان کی جو کوئٹہ پشاور بنو میران شاہ جو شوراز ہیں ان کو یہاں انتقال کرنا، اس کے بعد جو ان کے قریب ان کو آپ اپنے سیکیورٹی فورسز میں کس گارنٹی کے تحت کس پریویلیجز کے ساتھ آپ ان کو وہ مطلب انٹر کریں گے، تو اٹ ول ٹیک ایئرز، بٹ ایسا کچھ بھی نہیں کہ آپ وفاق اور سم تھنگ وہ جو چیک اینڈ بیلنس سے رکھنا ہوگا اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ سب کو وہ ایک طرح سے مطلب وہ جو جسٹس ہے وہ رکھنا ہوگا، تو اٹ ول ٹیک ٹائم اوور آل.
اچھا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ سے میرا اتنے ہی وقت کی میں نے درخواست کی تھی، اب ہم امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے اور رضا سے بات کرتے ہیں پہلے. رضا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح ہدایات ہیں کہ جلد از جلد افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کو ممکن بنایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پر امریکہ سے دوبارہ کوئی حملہ نہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ وہ یقین ہے انہیں کہ دونوں مقاصد حل ہو جائیں گے، یعنی انقلاب بھی ہو جائے گا اور افغانستان کی سرزمین سے امریکہ پر کوئی حملہ بھی نہیں ہوگا. تو رضا آپ جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے گا؟
جی ان مقاصد کا حصول ممکن تو ہے یقیناً، لیکن اس کے لیے 2-3 کنڈیشنز جو ہیں وہ چاہیے، جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک تو ایسا معاہدہ اور اس کی جو قانونی اور آئینی پیچیدگیاں جن کا بھی پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا وہ سب سے پہلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں کہ کس اگر طالبان حکومت میں ان کو شیئر ملے گا تو وہ کس طرح ملے گا، کن شرائط پہ ملے گا، وہ کیسے اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، پہلا تو یہ بڑا سوال ہے. دوسرا ظاہری بات سوال یہ ہے کہ وہاں پر افغانستان میں طالبان کے علاوہ وہاں پہ اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ داعش جو ہے اس نے بھی اپنے قدم جمع رکھے ہیں اور وہ ایک تھریٹ ہے خطے کے لیے بھی اور مستقبل میں وہ دیگر ممالک جو ہے، دیکھیے اسی وجہ سے روس اور چین اور دیگر جو قوتیں ہیں وہ بھی بہت کنسرنڈ ہیں کہ افغانستان میں امن اور اسٹیبلٹی ہو تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں اور داعش کو مزید وہاں پہ پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے. اگر وہاں پہ ریاست جو ہے وہ کمزور ہوگی یا بٹی ہوگی یا خانہ جنگی کی کیفیت ہوگی تو پھر داعش کو ایک اچھا گراؤنڈ مل جائے گا اپنے جو دنیا بھر سے جو ان کے سولجرز ہیں اور ملیٹنٹس ہیں ان کو جمع کرنے کا. تو ساری بات ہے ایک ریاست بلڈنگ جسے کہا جاتا ہے اسٹیٹ بلڈنگ, وہ بھی ایک ایسا ادھورا منصوبہ ہے جو کہ پچھلے 15-16 سال میں نہیں پورا ہو سکا. اور تیسری جو چیز ہے وہ معاشی صورتحال ہے, کیونکہ افغان نیشنل آرمی جو ہے اس کو بھی چلانے کے لیے امداد کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی افغانستان میں یہ جو ہے پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ تمام تر جو سیکیورٹی کے اخراجات ہیں یا دیگر ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہیں وہ اپنے بجٹ سے پے کر سکیں. اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایشورنس دینی ہوگی کہ وہ آنے والے سالوں میں افغانستان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اگر انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑا تو پھر ظاہری بات ہے وہاں پر یہ تمام تر جو وائلنس ہوتا ہے یا اس طرح کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہیں بھی پھلتے پھولتے ہیں ان کے پیچھے بھی معاشیات ہوتی ہیں. تو یہ دو تین اس طرح کی کنڈیشنز ہیں جس کے اوپر بھی امریکہ کو غور کرنا ہوگا, امریکہ اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں جو کہ امریکہ کے اتحادی بھی ہیں, اور اس کے علاوہ روس اور چین جو ہے جن کا خود بھی اب ایک اسٹیک ہے کہ وہ کس طرح سے اس پوری چیز کو مینیج کرتے ہیں, کہ یہ صرف ایک امن ڈیل کے ہو جانے سے اور سولجرز کو نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کے لیے مزید اقدامات اٹھانے پڑیں گے.
اچھا جان صاحب, ابھی بڑھیا صاحب ابھی بات کی ہے رضا نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے, میرا اگلا سوال بھی اسی کے بارے میں تھا کہ اس وقت جبکہ امن سمجھوتے کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا جس میں یہ بھی ایک نقطہ شامل ہے کہ طالبان یہ ضمانت بھی دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دہشت گردی کے حملے کے طور پر کی سرزمین کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ داعش کی جو بات کرتے ہیں, خاص طور پر پچھلے دنوں میں بہت ساری خبریں آئیں جس میں بنگلہ دیش میں بھی اس نے اپنی موجودگی کا دعویٰ کیا, اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کے علاوہ مشرقی ایشیا میں بھی اس نے اپنے پاؤں جمانے کا دعویٰ کیا ہے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ داعش کا جو ایک فیکٹر ہے یہ افغانستان میں امن قائم کرنے کی راہ میں کس حد تک رکاوٹ بن سکتا ہے, اور اس خطرے کو یہیں پر روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا اس کی حکمت عملی ہونی چاہیے دفاعی؟
ایک ہلو
جی برگڈ صاحب.
اچھا جی, جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو میرے خیال میں جس طریقے سے وہ پہلے ان کا عراق میں تھا, سیریا میں تھا, اس کے بعد ان کا خراسان چیپٹر کھل گیا افغانستان پاکستان میں, اور اب بنگلہ دیش انڈیا یا آگے چلا جاتا ہے, تو یہ ایک ویو ہے, اور ان کا موسٹلی جو فاؤنڈنگ گراؤنڈ تھا یا جو مضبوط گڑھ تھا وہ تو مڈل ایسٹ تھا. اب طالبان کے یا یہاں پر امن صلح ہونے کے بعد میرے خیال میں ان کا کوئی ہمدرد نہیں رہے گا. ایک تو یہ ہے کہ لوگ جنگ و جدل سے بالکل تنگ آ چکے ہیں اور وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہ جاری رہے, اور دوسری بات یہ کہ اس کا دشمن پاکستان بھی ہوگا, افغانستان بھی ہوگا, طالبان بھی ہوں گے, روس بھی ہوگا, چائنا بھی ہوگا, تو سارے جب ان کے دشمن ہوں گے تو ان کے لیے پنپنا یا ان کے لیے خود کو فعال رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا, اور کیونکہ پھر یہ سوئی کے ساتھ طالبان ان کے خلاف لڑیں گے, اور طالبان ایک ایسی فورس ہے جو کہ گاؤں گاؤں کھڑیا کھڑیا گلی گلی اور ہر پہاڑ ہر اس پر موجود ہے, اور تو ظاہر ہے کہ ان کا ابھی تو ان کی وہ توجہ نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یہاں پر جو داعش میں جو لوگ ہیں تو وہ موسٹلی اسپلنٹر گروپ سے ادھر گئے ہوئے ہیں, کچھ طالبان کے یا کچھ چی ٹی پی کے, کچھ احرار کے اور کچھ باقی تنظیموں کے ہیں, اور تو ایز سچ ان کا جو یہاں پر جو اسٹرکچر ہے وہ پیورلی جس طریقے سے عراق میں تھا یا سیریا میں تھا اس طرز کا نہیں ہے, اور نہ ان کے پاس وہ وسائل ہے جو وہاں پر تیل بیچتے تھے, ان کے پاس اکانومی تھی, ان کے پاس پیسے تھے اس کو استعمال کر سکتے تھے, لیکن یہاں پر ان کے لیے یہ مشکل ہوگا. البتہ یہ ہے کہ ان کے خود جو واریئرز ہیں یا ان کے جو ان کے جیسے سوچ رکھنے والے ہیں وہ بنگلہ دیش یا اس کے علاوہ انڈیا یا باقی ملکوں میں بھی پاکستان میں بھی کسی حد تک کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کاروائی وغیرہ کر سکتے, لیکن منظم
نہیں ہو سکتے
میرے خیال میں, کہ مشکل
وہ ان کے لیے مشکل ہوگا
طور پر یہ امن معاہدہ ہونے کے بعد.
اچھا بہت شکریہ یاسمین نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. یاسمین بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا, آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. امریکہ طالبان سمجھوتا, افغانستان کا قبائلی ڈھانچہ, مخالف اتحاد بنانے کا اعلان, تشدد کے جاری واقعات, انتخابات کے مؤخر ہونے کا اندیشہ, یہ ساری مختلف صورتحال ہے جو اس وقت سامنے ہے ہمارے. اس ساری صورتحال کے تناظر میں آپ افغانستان میں قیام امن کے دیر پا حل کے بارے میں کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
چیزیں اس وقت بڑی فلوئڈ کنڈیشن میں, ہم یہ بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ بس آج یا کل میں بہت قریب پیس کا ایک عمل جو ہے وہ آ جائے گا, لیکن اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک بہت بڑی واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ عمل ہو بھی جاتا ہے, ایک سمجھوتا ہو بھی جاتا ہے یو ایس اور طالبان کے درمیان, تو بہت سارے جس کو کہتے ہیں کہ لوز اینڈز ہیں جس کی طرف ابھی اتنی توجہ نہیں کی جا رہی. ایک مین چیز کو دیکھے جس کو کہتے ہیں نا سب ٹیکسٹ میں جو بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ توجہ نہیں. مثال کے طور پہ ایک کنسیشن جو امریکہ سنا ہے کہ دینے کو تیار ہے طالبان کو, وہ یہ کہ ان کو وہ جو اپنا نام استعمال کر رہے ہیں کہ اسلامک ایمریٹس آف افغانستان, اب اگر ہم اس نام کو لیتے ہیں تو اس کا اشرف غنی اور ان کی حکومت اور ان کے سپورٹرز کو اس بات کا بڑا غصہ ہے, کیونکہ ان کی جو سچویشن ہے وہ ایک دو نمبر یا دوسرے درجے پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طالبان جو تھے وہ ایک طرح کا ڈی فیکٹو گورنمنٹ تھے جو باہر تھے
جی.
اس کے بعد سے القاعدہ اور داعش کی پریزنس بہت زیادہ ہے, القاعدہ کی بھی
جی.
افغانستان میں, اور جو ایک سنا جا رہا ہے کہ کچھ ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے وہ گارنٹی دے گا کہ طالبان جو ہیں وہ اپنا جو سائیڈ آف دا بارگین ہے یا جو وعدے کی اپنی ان کی جو شپیں ان کو کرنی ہیں اس کو اس پہ عمل پیرا ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ عمل پیرا ہو بھی جاتے ہیں تو کیا وہ داعش کی طرف سے گارنٹی دے سکتے ہیں, کیا وہ القاعدہ کی طرف سے گارنٹی دے سکتے ہیں, کیا وہ ایسے اور چھوٹے موٹے مختلف
گروپس جو ہیں
ایکشنز کی طرف سے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں دے سکتے. اب اس میں امریکہ کہتا ہے کہ ہماری زیادہ تر فوج نکل جائے گی, ایک چھوٹا حصہ فوج کا جو ہے وہ افغانستان میں رہ جائے گا جسٹ ٹو سی کہ طالبان اپنی جو شرائط وہ مان رہے ہیں اس کو پورا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب دھماکے ہوتے ہیں, جب قتل و عام کی صورت حالات ہوتی ہے, جب ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ طالبان کا نہ بھی ہوتے ہوئے کہ جی طالبان نے یہ کیا یا امپرسونیٹنگ ایز طالبان, تو اس قسم کے ایسیمیٹریکل وارفیئر کو آپ الگ نہیں کر سکتے.
اچھا
دوسری چیز, یو ایس نے کہیں پہ, میں نے یہ جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں, جب سے میں 10 مہینے ہو گئے جس میں 9 میٹنگ جن کی ہو چکی ہیں
جی,
ان 10 مہینوں میں میں نے یہ نہیں سنا کہ امریکہ کے پاس جو 5 افغانستان میں ایئر بیسز ہیں ان کو کب ایویکویٹ کر رہا ہے, کیا ان کو ایویکویٹ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا پیادے
جی
سپاہی
جی,
ان کو ہٹا بھی لیں تو جو ان کی اصل اسٹرینتھ ہے افغانستان میں وہ بیسز ہیں جہاں سے ان کے جہاز اڑتے ہیں, جہاں سے وہ سارا علاقہ مانیٹر کرتے ہیں, وہ تمام معاملات ہیں, اس کا میں نے تحال
کوئی اور چیز نہیں سنی جی بالکل. اچھا
یہ اگر پیس کا ایک پروسیس کامیابی سے طے بھی کر لیتے تو بہت سارے ایسے عناصر طالبان کے علاوہ بھی ہیں, جیسے افغانستان افغان حکومت نہیں پسند کرے گی اور اپوز کر رہی ہے آلریڈی
جی,
کہ ان کو اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کے نام سے بلایا جائے
جی, ایک چلے
بہت سارے ڈفرینسز. جی ہاں, تو یہ ایک میرے خیال میں ان کے درمیان
کافی پیچیدہ صورتحال
ایک بات ہے, لیکن ایک خونریزی کے حالات, انسرجنسی کے حالات میں بالکل دیکھتی ہوں. جیسے ہی جتنے بھی ٹکڑے میں یا جتنے بھی حصے میں یو ایس اور نیٹو فورسز ادھر سے جائیں گی. تو
اچھا, اب بالکل آخری اس سوال میں ہمارا جس کا سیگمنٹ کا تو وقت ختم ہو گیا تھا, لیکن رضا ایک بڑا کوئک سا سوال ہے. وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے نمائندے ہیں دوحہ میں اس وقت ایوب خاورین, انہوں نے کہا ہے کہ امن مذاکرات آج بدھ کے روز مقامی وقت کے مطابق وہاں 11 بجے دوبارہ شروع ہوں گے, اور بدھ ہی کے روز امریکہ کے اعلیٰ مصالحت کار زلمے خلیل زاد کابل روانہ ہو جائیں گے. ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات چیت کے بعد افغانستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بھی مذاکرات ہوں گے. کیا اس کا امکان دیکھتے ہیں آپ؟ کیا وہ ایک پیج پر آ جائیں گے؟
دیکھیے یہ تو جو ہے سیکنڈ سٹیپ جو ہے بالکل یہی تو سب سے اہم مرحلہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو سیاسی قوتیں ہیں وہ آپس میں کس طرح سے جو ہے ایک معاہدہ طے کرتے ہیں پاور شیئرنگ کے اوپر, اور جو مستقبل ہے افغانستان کا, چاہے وہ اس کا نام ہو, اس کا آئین ہو, اس کی حکمرانی کا انتظام ہو, اور وہیں پہ ہی زیادہ پھٹنے کا امکان ہے. امریکہ کے ساتھ تو معاہدہ شاید زیادہ آسان ہے, اس کے آثار بھی یہ لگ رہے ہیں کہ وہ قریب ہے کوئی نہ کوئی اس کی کنکلوژن نکلنے کے لیے. لیکن جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ جو افغان حکومت ہے موجودہ اور جو دیگر وہاں پہ گروپس ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ اتنا ایک کثیر الجہتی ملک ہے جہاں پر مختلف جو ہیں گروپس ہیں, ایتھنیسٹیز ہیں, زبانیں ہیں اور مختلف انٹرسٹ ہیں, ان کو کس طرح سے ایک جو ہے نیشنل اگریمنٹ ملایا جائے, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن ابھی اگر اس میں ظاہری بات ہے تمام فریقین اگر سیریس ہیں تو پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آگے بڑھا جا سکتا ہے, لیکن یہیں پہ سب سے زیادہ خطرہ بھی موجود ہے.
بہت شکریہ رضا, ہمارے ساتھ تھے, یاسمین بھی ہمارے ساتھ ہیں, رضا بھی ساتھ ہیں, اور ابھی ہمیں ہمارے ساتھ دیں گے سینٹر فار ڈیولپنگ سوسائٹی کے ڈائریکٹر تحقیق ہلال احمد, جو بھارت سے ہمارا ساتھ دیں گے, اور ہم بات کریں گے آرٹیکل 370 یعنی 370 پر بھارتی سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ تشکیل کرنے کا جو فیصلہ دیا ہے اس کے سے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, امکانات کیا ہو سکتے ہیں, بات کریں گے اپنے قانونی ماہروں سے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ. تو آئیے, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھارتی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے 5 رکنی بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ آرٹیکل 370 کے خاتمے اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت کی جانب سے عائد پابندیوں کے خلاف مختلف درخواستوں کی سماعت کے دوران کیا. ہمارے ساتھ قانونی موجود ہیں یاسمین, قانونی شعبے سے قانونی امور پر نظر رکھتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر ملک, تھوڑی دیر کے بعد ہمیں بیرسٹر امجد ملک لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے, اس وقت ہلال احمد صاحب بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ان سب سے بات کرتے ہیں. تو ہلال احمد صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ 5 رکنی بینک جو بینچ ہے اس سلسلے میں کیا اقدام اٹھائے گا, کیا توقعات کی جا رہی ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پورا آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا جو پورا طریقہ تھا, اس طریقے کو لے کر کچھ جو ہندوستان میں سیاسی پارٹیز تھیں وہ اس سے متفق نہیں تھیں, اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جو پروسیس کیا گیا وہ مناسب نہیں ہے, اور اسی لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ تک لوگ گئے, سپریم کورٹ میں گئے. اور جو آج جو کچھ بھی ہوا وہ ایک لمبے پروسیس کا نتیجہ ہے. یہاں دو باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے آرٹیکل 370 کے متعلق. پہلی چیز تو یہ کہ ہندوستان میں جو کشمیر ہمارا حصہ ہے وہ ہمارا ایک صوبہ رہا ہے ہمیشہ, اور اس صوبے کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ 1947 سے طے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد طے ہوتا ہے 1954-55 کا جب وقت آتا ہے, 57 کا وقت آتا ہے, اور اس لیے جو ہندوستان کا فیڈرل سسٹم ہے یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری جو اہم بات اس کے ساتھ جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 370 ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہے, اور سوال جو ابھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو امینڈمنٹ کی پاور پارلیمنٹ کے پاس میں ہے اس امینڈمنٹ کی پاور کا صحیح استعمال آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے اندر کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا.
اچھا,
یہ دو تکنیکی سوال ہیں.
ٹھیک,
لیکن اس کے اوپر جو پالیٹکس ہے اس میں ایک بہت اہم چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سوائے بھارتی جنتا پارٹی کے جو کہ اس وقت میں پاور میں ہے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا بہت کلیئر اسٹینڈ آرٹیکل 370 پر نہیں رہا ہے. بی جے پی شروع سے یہ بات کہتی چلی آئی ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور جو انہوں نے پروسیس جیسے ہی ان کو میجورٹی ملی انہوں نے اس کو ختم کر بھی دیا. اب جو لوگ اپوزیشن میں ہیں جب وہ سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ سوال تھوڑے سے آرگیومنٹ کے لیول پر کمزور ہیں. وہ اس لیے کمزور ہیں کہ ایک طرف تو ان کے پاس کوئی کلیئر پالیسی تھی ہی نہیں کہ آرٹیکل 370 کو وہ کیا اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کے پیچھے کیا آرگیومنٹ ہے, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے, انپرماننٹ ہے جس کو بدلا بھی جا سکتا ہے, تو اس کی پروسیس کیا ہوگی, نیگوسیشن کی پروسیس کیا ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس میں بہت طے شدہ کوئی بھی پالیسی تھی نہیں اس کوشچن کے اوپر سوائے بھارتیہ جنتا پارٹی کے, تو اس لیے کنفیوژن ہے.
کنفیوژن, اچھا,
کنفیوژن
کو, اس کنفیوژن کا فائدہ کس کو ہوگا لال صاحب, یہ مجھے بتائیے گا.
دیکھیے, اس کنفیوژن کا فائدہ تو ظاہر سی بات ہے رولنگ پارٹی کو ہوتا ہی ہے, لیکن یہ کنفیوژن جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے نقصان دہ اس وجہ سے نہیں کہ رولنگ پارٹی کو فائدہ ہے, بلکہ یہ ان کی اپنی جو, دیکھیے جب بھی آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے, ہر ایک مدعے پر آپ کی ایک طے شدہ پالیسی ہونی چاہیے. لیکن ہندوستان کی جو اپوزیشن اس وقت میں ہے, خاص طور سے کانگریس جو کہ بہت لمبے وقت تک جنہوں نے حکومت کی ہے اس ملک پر, انہوں نے کبھی بھی اور خاص طور سے پچھلے 20 سالوں میں کبھی بھی انہوں نے ان سوالوں کو, جو تکنیکی سوال تھے, ان پر سوچنے کی زحمت نہیں کی ہے. تو کنفیوژن ان کے لیے زیادہ بڑا ہے, نہ کہ کنفیوژن. دوسری بات یہ کہ یہ جو سرکار ہے ابھی کی موجودہ, وہ پاپولر ووٹ سے جیت کر آئی ہوئی سرکار ہے, تو اس پورے فریم ورک میں جو اپوزیشن ہے وہ ریسیونگ اینڈ پر ہے.
اچھا, میں ہمارے ساتھ ہے اب لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت بیرسٹر امجد ملک, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. بیرسٹر ملک کو آپ پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں, ہمارے ساتھ یاسمین بھی ہیں, اور رضا آپ بھی پلیز رکے گا, ایک سوال مجھے آپ سے ضرور کرنا ہے بنیادی حقوق کی جو بات ہے وہاں پر, جو انہیں درخواستوں میں جو مسئلہ اٹھایا گیا ہے. تو میں پہلے امجد ملک صاحب سے بات کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کی درخواستوں پر اب سپریم کورٹ سے کن فیصلوں کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ویسے تو ہلال احمد صاحب بڑی تفصیل سے یہ بتا رہے تھے کہ اس میں دو تکنیکی معاملات ہیں, لیکن کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی صورت ہو سکتی ہے, کیا فیصلے کو واپس لینے کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے؟
بہت شکریہ. میرے خیال میں اس کے دو ایشوز ہیں اس میں. ایک تو کنسٹرکشن, جس لحاظ سے جو اس کو 370 کو واپس کیا گیا ہے, کہ کیا اس کی جو لیگل پروسیس ہے وہ ٹھیک ہے, فالٹی تو نہیں ہے, اور دوسرا اس میں اس کے ایز اے ریزلٹ جو یہ جو کرفیو والی سچویشن ہے کہ اس وقت تک کیا سچویشن بنتی ہے, مواصلاتی رابطہ نہ ہونا, لوگوں کی فریڈم, لوگوں کا کرفیو میں زیادہ دیر رہنا, تو یہ اس کی ہیومن رائٹ جو سائیڈ ہے وہ سپریم کورٹ میں لاز ہے کہ اس کو دیکھے. سپریم کورٹ میرے خیال میں ہیومن رائٹ سچویشن جو ہے اس کے اوپر زیادہ انکلائنڈ ہوگی.
اچھا,
370 کو
بجائے اس کے آئینی شک کے بارے میں.
ہاں, کیونکہ آئینی شک میں وہ اگر اس کے اوپر رائے لیتے بھی ہیں تو شاید وہ سننا چاہیں تمام, مثلا کشمیر کی سرکار کیا کہتی ہے, اس کے اوپر کیا موقف ہے دوسرے جو گورنمنٹ کا اور ان کا, شاید وہ پارلیمان کے بنائے ہوئے جو کنسٹرکشن ہے, جس طریقہ کار سے اس کو پاس کیا گیا ہے, اس کو تو دیکھے, شاید وہ ریزلٹ کو चेंज ना करे और वापस शायद पार्लियामेंट में भेजे अगर उनको लगे कि जो तरीकाकार गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है
वो दुरुस्त
नहीं, ठीक नहीं है।
अच्छा।
और क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है उसकी काफी रेमिफिकेशंस हैं, पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं, लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी उतनी जान है कि अगर वो मेरिट के ऊपर देखना चाहे तो जो भी जो लीगल कसौटी है जो उसके ऊपर अगर वो पूरा ना उतरी वो चीज तो उनमें इतनी जान जरूर है तो वे एक बेबाक
फैसला दे सकते हैं। अच्छा, इसी के बारे में मेरा सवाल भी था क्योंकि वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी रद्दे मल दिया है, लेकिन पहले हम ही वही बुनियादी हकूक की बात करते हैं जिसकी तरफ बैरिस्टर साहब आपने भी तवज्जो दिलवाई। 10 के करीब दरखास्तें दी गई थी इस मसले के ऊपर जिसमें इंडियन आयन की शिक 370 के खात्मे के फैसले को चैलेंज किया गया, और लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जारी कर्फ्यू है, ज़राए मुवासलात की बंदिश है, बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। तो रजा, आप क्या समझते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक के मसले पर जो है वो अदालत के सामने कितने अहम होगा ये सवाल उसके सामने, जिसकी तरफ बैरिस्टर साहब ने वाजे तौर पर कहा भी है कि शायद इस मसले को वो इस हवाले से ज्यादा देखे।
जी देखिए, बात यह है कि इंसानी हकूक और जो हिंदुस्तानी आईन के अंदर जो फंडामेंटल राइट गारंटी किए गए हैं शहरियों को, ये जो तरीकाकार अपनाया गया है 370 खत्म करने का वो भी उसके जुमरे में आता है, क्योंकि इसमें जो स्टेट की लेजिस्लेचर थी उससे पूछना भी जरूरी था। अब स्टेट की लेजिस्लेचर तो खत्म की गई है, वहां पर एक साल से ज्यादा डायरेक्ट सेंट्रल रूल है, तो उस पर ये आर्ग्यूमेंट उठाया जा सकता है कि भाई चूंकि वहां पे तो इस वक्त मकामी लेजिस्लेचर है ही नहीं तो हम किससे बात करें वगैरह, इसलिए हमने वहां की लोकल गवर्नमेंट से पूछा है, लेकिन जो वहां पे स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी सेंटर की लगाई हुई, तो सेंटर ने खुद ही अपने आप से पूछ के ये लगा दिया है। तो एक तो जारी बात है कि ये इसका जिस अंदाज में इसको खत्म किया गया है वो पिटिशन में अगर आप देखें उसको भी चैलेंज किया गया है, और दूसरा फिर उसके बाद जो इसको करने से पहले जो कश्मीर का मुहासरा किया गया है वहां पे कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया है, कर्फ्यू नाफिज है अभी तक कितने दिन, 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, और उसके अलावा जो वहां पर मुख्तलिफ रिपोर्ट आ रही है कि जो लोग आगे से रेजिस्ट करने की मजामत करने की कोशिश कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये सारे सवालात उठेंगे और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम टेस्ट होगा हिंदुस्तान अदलिया के लिए और हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई करती है, क्योंकि उसकी उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वही काम किया जो उन्होंने अफजल गुरु के मामले में किया था, जब अफजल गुरु के बारे में उन्होंने ये कहा था कि शवाहिद जो है वो नाकाफी हैं, लेकिन हम पब्लिक ओपिनियन को पेसिफाई करने के लिए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं, तो ये भी अजीब और गरीब एक फैसला रिकॉर्ड पे है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पब्लिक ओपिनियन को कानून और इंसाफ पर तरजीह दी है। तो मेरे ख्याल से ये अब देखना ये होगा कि क्या एक ही इदारा बचा है इंडिया में जो कि अदलिया का इदारा है, जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं है, और इस केस की कार्रवाई से ये मालूम पड़ेगा कि क्या वाकई ही हिंदुस्तान में अब जो डायरेक्शन है वो बदल गई है या अभी भी वहां पर जो है एक जमहूरी अंदाज में जो है कुछ रेजिस्टेंस बाकी है।
अच्छा,
ये आने वाले दिन बताएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया रजा, आपके वक्त का बहुत सारा वक्त आपने हमें दिया। यास्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम ग्रेटफुल। यास्मीन, भारत की सुप्रीम कोर्ट की इस अहम समाअत पर पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने रद्दअमल दिया। उनका कहना था कि भारत की सुप्रीम कोर्ट हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के दबाव में हो सकती है, क्या आप समझती हैं? जिसकी तरफ बैरिस्टर अमजद मलिक ने भी कहा कि अगर अदालत समझती है और कानूनी फैसलों के तकाजे पूरे नहीं होते हुए देखती इसमें तो वो बिल्कुल फैसला करने की मजाज है, आप समझती हैं कि अदालत किसी ना किसी हवाले से उस पर कोई दबाव डाला जा सकता है? हिलाल साहब आप रुकिएगा क्योंकि मुझे इसी का जवाब आपसे भी लेना है।
बेशक, एक तो बात रजा ने जो बिल्कुल दुरुस्त करी कि पार्लियामेंट उस वक्त मौजूद नहीं थी जब ये फैसला किया गया और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ किया गया
जी,
लेकिन एक इसकी बुनियाद 2018 जुलाई में भी डाली गई जब पब्लिक एक्ट की शिक को हटाया गया, जहां पर अगर आप वहां के कश्मीर के कोई रिहायशियों को अरेस्ट करते हैं तो आप उनको कश्मीर से बाहर ले जाके जेल में नहीं डाल सकते। उस जमाने से लेके अगले चंद माह में 40 सेपरेटिस्ट लीडर्स को पकड़ा गया, उनको दूसरी कश्मीर से बाहर की जेलों में डाला गया, जहां उनका लॉयर सर्विसेज हासिल करना भी मुश्किल था, घर वालों से तअल्लुकात भी रखना मुश्किल था। तो ये इसकी तैयारी, इसकी जमीन, बड़े पहले से इसकी तैयारी शुरू हुई थी, कोई एक दिन की ये बात नहीं थी। अब आपका सवाल के शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि
ये दबाव में आ सकती है जी
और उन पे प्रेशर पड़ सकता है और जो भी, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसके जो मेन सतून हैं लोग, उनका मजबूत होना बेहद जरूरी होता है। हमने जो हिस्ट्री देखी है पहले के तारीखी तौर पे बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के कोई एक जायज फैसला, जिसको मैं कहूँ, या लीगल हकायक की बुनियाद पे वो नहीं कर पाए थे। एक वकीलों में एक बात की जाती है बेहजत, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी
जी।
हम लोग ये कहते हैं कि बाजे औकात केस को उठाया जाता है उसको खत्म करने के लिए।
अच्छा,
कि एक बात गलत की गई, अब मैंने उसको खत्म करना है, मुझे पता है कि मैं तो अपने गलत काम करके बोलती रहूंगी तो लोग कहेंगे भाई इन्होंने तो गलत काम किया था, तो मेरे ऊपर कौन अथॉरिटी है जो मुझे जस्टिफाई कर देगी मेरे काम को? वो अथॉरिटी कोर्ट है, और ये हमने बाबरी मस्जिद के केस में भी देखा था। अब एक मैं ये नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट जरूर मोदी हुकूमत के फेवर में के फैसला करेगी, लेकिन अमूमी तौर पे आज मेरी खसूसन बहुत सारे वकला से, सीनियर वकला से ऑफ एंड ऑन पूरा दिन बात होती रही, तो जो ज्यादा इधर रुझान है एक राय का वो ये है कि इस मामले को उठाया गया है बिठाने के लिए।
अच्छा चलिए,
मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
अच्छा,
आगे वक्त बताएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतना मजबूत है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करते हुए जो लीगल एस्पेक्ट है, और लीगल एस्पेक्ट से पहुंचने से पहले जो एक बड़े शातिराना तरीके से एक जमीन हमवार की गई उस लीगल शिक तक आने के लिए, और फिर उसके बाद की ह्यूमन वायलेशंस जो इसका दूसरा हिस्सा है उनको वो किस तरह से
करेंगे, तो चलिए
वक्त बताएगा।
हिलाल साहब आपसे बात करते हैं, आप ये बताइएगा कि जैसा कि आपने सारी ये बात सुनी, कुछ मुकदमात के फैसलों की बात भी की गई, लेकिन इसके साथ साथ बैरिस्टर अमजद मलिक को आज भी वो पूरा एतमाद है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई बड़ी कानूनी वजनदार चीज मिलती है तो वो कानून के मुताबिक ही फैसला करेगी। आपके ख्याल में भारत की सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के दबाव से कितनी आजाद है और उसके फैसले किस हद तक गैर जानिबदार हैं? बिल्कुल कोई कमेंट, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल आखिरी 5 मिनट है और मुझे अभी बरतानिया देखना है।
नहीं देखिए, इतना कोई नहीं है, क्योंकि कुछ फैक्चुअल जो भी बातें की गई
जी
वो फैक्चुअल बातें ठीक, कुछ फैक्ट्स आपके आपके अभी जो लोग साथ में जुड़े हुए थे कुछ फैक्ट्स मुझे लगता है कि उनको ठीक करना चाहिए
जी।
क्योंकि ना तो बाबरी मस्जिद का फैसला अभी तक पूरी तरह से हुआ है, हाईकोर्ट का एक फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, और हाईकोर्ट के फैसले में भी ये नहीं कहा गया था कि मस्जिद जो है वो नहीं है, मस्जिद हमेशा थी और अभी भी सुप्रीम सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये एक साबित चीज है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पहले दबाव में काम कर रहा है पिछले कुछ सालों में, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अफजल गुरु वाले मामले में भी यही बात थी कि पब्लिक ओपिनियन से सुप्रीम कोर्ट गाइडेड नहीं है हिंदुस्तान का।
अच्छा।
दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि हमको दो चीजों में फर्क करना पड़ेगा, एक प्रोसेस जिसके तहत 370 को हटाया गया, और दूसरा जो ह्यूमन राइट वायोलेशन है।
दोनों
ह्यूमन राइट वायोलेशन का पूरा सवाल बिल्कुल अलग है, और हमें इसमें एक और चीज में भी याद रखना पड़ेगा कि कश्मीरी लीडर्स जो हैं, जो अपने वो खुद बहुत कंफ्यूज रहे हैं, 3-4 फैमिलीज ने पूरे कश्मीर के ऊपर अपना जिस तरह से 370 का इस्तेमाल करके अपना कब्जा जमा रखा था, अगर हम उनको नुमाइंदा मानते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोसेस बिल्कुल ठीक हुआ था, प्रोसेस में बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या जो फंडामेंटल राइट्स का जो सवाल है वो कतई तौर पर 370 के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। ये तरीका गलत हुआ है और उस तरीके के को लेकर सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला, सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे मैंने शुरू में कहा दो सवाल हैं, पहला प्रोसेस ठीक था या नहीं था, और दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर बरकरार रखा, ये क्या फेडरल क्वेश्चन हमारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये सवाल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन के साथ आता है कि नहीं आता है, ये दोनों सवाल अलग है। और जिस तरह का जो जिस तरह से इसको किया गया, ब्लॉकेट किया गया और सब कुछ किया गया, वो एक अलग किस्म का सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट से हम टेक्निकल सवाल, सुप्रीम कोर्ट में इतनी पिटीशन है वो टेक्निकल है, याद रखिए।
जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपसे मेरी फिर भी बात होगी, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। यास्मीन रजा, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और बैरिस्टर अमजद मलिक अब हमारे साथ हैं, उनसे हम जल्दी से बात करते हैं। बैरिस्टर साहब हमारे पास कोई 5-1 मिनट है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय यूनियन से किसी मुआहदे के बगैर इनखला का मनसूबा तैयार किया है और इस पर अमल पैरा होने के लिए उन्होंने मलका बरतानिया से पार्लियामान को मुअत्तल करने की दरख्वास्त कर दी है। मुख्तलिफ इत्तलात से पता चलता है कि मलका ने शायद इस दरख्वास्त को कबूल भी कर लिया है। एक आप मुझे ये बताइएगा, पहला सवाल तो ये है कि यूरोपीय यूनियन से अगर बरतानिया किसी मुआहदे के बगैर अलग होता है तो इसके नतीजे और मुजमरात क्या होंगे?
बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये पार्लियामान को जो मुअत्तल कर रहा है ये प्रोरॉग करते हैं जब क्वीन स्पीच होती है नवंबर में, उससे पहले को 2 हफ्ते के लिए पार्लियामान को छुट्टी दी जाती है ताकि वो रीग्रुप करके नया माहौल में आए, और उसमें जो पिछले साल के बिल जो मुअत्तल नहीं हो सके या पास नहीं हो सके वो खत्म हो जाते हैं, फिर नया साल शुरू होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस दफा क्योंकि हालात नागहानी हैं और आउटस्टैंडिंग सिचुएशन है, इसलिए ऑपोजिशन जो है वो इसके ऊपर तरह तरह की बातें बन रही हैं, और वो जमहूरियत में बननी भी चाहिए क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये ब्रेग्जिट का टाइम है तो डिबेट के लिए ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। अच्छा। और अगर हम कोई लेजिस्लेशन कर सकें ब्रेग्जिट की डील नो डील होने से पहले, तो 31 अक्टूबर से पहले का मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कंजर्वेटिव को लगता है कि अगर हम आराम से ये टाइम गुजार लें, क्योंकि हम पहले ही सुबकी बर्दाश्त कर चुके हैं, कोई भी बिल हम पास नहीं कर सके, यूरोपियन फॉर्मूला हम पास नहीं कर सके, तो फर्दर सुबकी बचाने से नो डील के जरिए बाहर आना उनको लगता है कि हमारी हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए बेहतर है, और फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल मुआदे करें जब हम किसी भी कदगर से आजाद हों। तो ये है कंजर्वेटिव की। और आपने जो सवाल
पूछा, हाँ जी मेरा वो मैं आपको उसमें सवाल कर देती हूँ कि वो हिजबे इख्तलाफ की जो सबसे बड़ी जमात है लेबर पार्टी, उसमें लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, ग्रीन पार्टी और दीगर जमातों ने एक मुश्तरक एलामिया जारी किया और कहा है कि उनके पास कानून मंजूर करने और तहरीक अदम एतमाद लाने के ऑप्शन मौजूद हैं। और जो टॉम वाटसन है डेप्टी लेबर लीडर, उन्होंने कहा कि ये हमारी जमहूरियत के मुतनाज़ अमल है, ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या इसको किस तरह से लेते हैं?
दो तीन चीजें हैं, ये ब्रेग्जिट के ऊपर डील तो मंजूर नहीं कर सकेंगे कोई भी, तो वो यूरोपियन जो डील उन्होंने ऑफर किया है वो मंजूर करें, क्या ऑपोजिशन वो मंजूर कर सकेगी मुझे नहीं लगता। और अगर कानूनी चैलेंज बिल्कुल कर सकते हैं या नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस या कानूनी चैलेंज का मतलब यही है कि जो एक्चुअल मुद्दा है, जो एक्चुअल चीज है कि क्या हम किसी डील के जरिए ब्रेग्जिट से बाहर निकल सकते हैं या कोई सॉफ्टवेयर ब्रेग्जिट हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो नो डील ही होगी। और उसको उलझाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं कि प्रोरॉग ना किया जाए, 2 हफ्ते के लिए पार्लियामेंट बंद ना की जाए, या नो कॉन्फिडेंस की जाए कि पार्लियामेंट को चलता रखने के लिए नो कॉन्फिडेंस के जरिए ये टाइम गुजारा जाए। तो दोनों सूरतों में ये डिलेइंग टैक्टिक्स तो हो सकते हैं, एक्चुअल ब्रेग्जिट को एड्रेस नहीं करते कि आया हम ब्रेग्जिट से नो डील के जरिए निकल रहे हैं या आया हम ब्रेग्जिट में किसी डील के जरिए जो है यूरोप से अलगी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को पता है कि हम फंसे हुए हैं इसमें, 2 दफा सुबह की बर्दाश्त कर चुके हैं, डील को नजर नहीं आ रही, तो वो ये काम खामोशी से गुजारना चाहते हैं, इसीलिए हॉलीडे लंबी कर रहे हैं इनकी। अच्छा। ताकि ये 2-3 हफ्ते गुजार के और जब पार्लियामेंट में नया बिल आए तो उस वक्त तक नो डील ब्रेग्जिट शुरू हो चुका हो, और फिर वो अमरीका का जो ट्रंप साहब ने भी ऊपर जलती पे तेल का काम किया है, उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं,
जी,
तो उनको उनका ये हाथ रखना जो है
जी बैरिस्टर साहब
मजीद दुनिया में नई जहद पैदा करता है कि हर कोई फिर ट्रंप स्टाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देता है।
बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मलिक, हमारे साथ थे बहजत जिलानी को, और मेरे साथ प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर जोर ने क्वाटिक को। इजाजत दीजिए, आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
مجرموں کو پکڑنے میں فورنسک سائنسز کا استعمال. خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں مجرموں کو پکڑنے میں پولیس اور فورنسک ماہرین کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ عام لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے کہ وہ جائے واقعہ سے جرم کے شواہد کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ کہنا تھا پاکستان میں فورنسک سائنسز کے ایک ممتاز ترین ماہر اور پاکستان کے شہر لاہور میں قائم پاکستان کی پہلی فورنسک لیب کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد اشرف طاہر کا. وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے فورنسک سائنس کے بارے میں معلومات فراہم کی.
فورنسک سائنس یہ ایک سبجیکٹ کا نام نہیں ہے, یہ کمبینیشن آف آل جتنی بھی فزیکل اپلائیڈ اور بیسک سائنسز ہیں ان کا استعمال جسٹس حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو ہم فورنسک سائنس کہتے ہیں. اس میں کیمسٹری, بایولوجی, فزکس, میتھ اور جتنی بھی اور ان کی اپلیکیشن میڈیکل سائنسز جسٹس حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جا سکے وہ اس کو فورنسک سائنس کہتے ہیں.
عام شہریوں کے لیے ان جرائم میں پولیس اور ماہرین کی مدد کے طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اشرف طاہر نے کہا,
فار چلڈرن سیکشوئل اسالٹ ہے, ریپ ہے, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے ایم ایل سی ہو کے اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو جائے تاکہ وہ سیمپل پریزرو ہو جائیں. جو کپڑے انسیڈنٹ کے بعد پہنے گئے ہیں ان کو بعد میں سیو کر لیا جائے, کپڑے اور باتھ نہ لیا جائے, بالکل نہ باتھ لیا جائے جب تک پروسیسنگ نہ ہو جائے, ایویڈنس ضائع ہو جائے گی. اور اگر کسی جگہ بائٹ مارک ہے اس کو بالکل صاف نہ کیا جائے, چونکہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو کارٹن سے رب کر کے رکھ لے گا, وہ بہت بڑی ایویڈنس ہے. اور اسی طرح اگر فرض کریں ڈیورنگ اسٹرگل فیمیل مے ہیو اسکریچڈ ہم تو وہ اپنے ہاتھ بالکل نہ دھوئیں جب تک میڈیکل نہ ہو جائے, چونکہ فنگر نیل کے نیچے چھوٹے چھوٹے اسکن پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کو آنکھ سے نظر نہیں آتے, ان میں ڈی این اے ہے. اگر وہ ہم وی کین سے کہ یہ سسپیکٹ کا ڈی این اے ہے. اگر فرض کریں اس نے کوئی چیز دی ہے تو وہ دھیان سے رکھیں کہ اس کو چھوا نہ جائے اور بتا دیا جائے کہ اس میں پانی پیا ہے, اس میں اس نے کوک کی باٹل تھی اس کو منہ لگایا ہے یا فنگر ہاتھ لگائے, وہ اس میں ڈی این اے بھی ہوگا, فنگر پرنٹ ہوگا.
ڈاکٹر اشرف طاہر نے کہا کہ آج کل بچوں کے اغوا کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, ایسے مجرموں کو پکڑنے کے لیے پولیس اور ماہرین کے لیے بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین کی مدد بہت اہمیت رکھتی ہے. انہیں اس سلسلے میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس بارے میں انہوں نے کہا,
فرض کریں کہ چائلڈ کو ابڈکٹ کیا گیا ہے, جس جگہ سے ابڈکٹ کیا گیا ہے اس جگہ کو آپ بالکل نہ چھیڑیں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اس آدمی کے فنگر پرنٹ ہوں یا کوئی اس کا آبجیکٹ رہ گیا ہو, سگریٹ رہ گئی ہو, سگریٹ بٹ رہ گیا ہو.
قاتل جیسے گھناؤنے مجرموں کو پکڑنے میں مدد کے لیے متاثرین کے اہل خانہ یا لواحقین کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں ڈاکٹر اشرف طاہر نے بتایا,
تو اس اٹیمپٹڈ مرڈر ہے, پرسن از لائیو, تو اس میں سب سے پہلے یہ تو ہے نا کہ پرسن ہیز لوٹ اینڈ ٹیکن ٹو دی ہاسپٹل, اور بعد میں جو ارد گرد کا کرائم سین ہے اس کمرے میں یا اس لوکیشن پہ, اس میں جب تک کرائم سین کے لوگ آ نہ جائیں اس میں کسی کو انٹر نہ ہونے دیا جائے, اور کوئی اب نارمل چیز آپ کو نظر آ گئی ہے, اگر شوٹنگ ہے تو کیسنگ ہے, بلٹس ہیں, ان کو بالکل نہ چھیڑا جائے, اور اگر چاقو ہے, مرڈر ویپن ہے, کوئی اور شارپ آبجیکٹ ہے, بلنٹ آبجیکٹ ہے, وہ وہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کو بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے. اگر ڈیڈ باڈی موجود ہے, کرائم سین پرسن از ڈیڈ, تو ڈیڈ باڈی کو بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے جب تک کرائم سین وہاں پہ پہنچ نہ جائے, کیونکہ دا باڈی از ویلتھ آف انفارمیشن, اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہم سائنس کے ذریعے پروو کر سکتے ہیں یا ڈس پروو کر سکتے ہیں.
اور اگر کسی کے گھر میں چوری یا ڈاکہ پڑے تو ایسے مجرموں کو پکڑوانے کے لیے متاثرین کو کیا کرنا چاہیے,
تو اس میں پوائنٹ آف انٹری جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, چونکہ وہاں پہ یا تو انہوں نے بریک ان کیا ہوگا یا چابی سے کھولا ہوگا تو وہاں ہاتھ لگے ہوں گے, فنگر پرنٹ ہوگا یا شو پرنٹ ہوگی, وہ اس ایریے کو بالکل نہ چھیڑا جائے. یہ دیز آر پریکاشن, اٹ ول ہیلپ ٹو سالو.
یہ تھے پاکستان میں فورنسک سائنسز کے ایک ممتاز ماہر اور لاہور کی فورنسک لیب کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد اشرف طاہر, جو مجرموں کو پکڑنے میں عام شہریوں کی مدد پر گفتگو کر رہے تھے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.